بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف؟ أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. متفق عليه. معنى: يستودعه، يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه، يسأله الرفقة، والمتألي الحالف. یہ باب چل رہا ہے، عنوان نمبر 31 ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانا. اس سلسلے میں آیات ہم نے پڑھ لی تھیں، احادیث میں سے دو پڑھ لی تھیں، یہ تیسری حدیث ہے. آیت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے پاس دو شخصوں کے جھگڑنے کی آواز سنی. صوت خصوم بالباب، دروازے کے پاس جھگڑا کرنے کی آواز سنی. اور جیسے ہوتا ہے کہ جھگڑا جب ہوتا ہے کسی کی بات، آپس میں جب بات چیت ہوتی ہے تو آوازیں بلند بھی ہو جاتی ہیں. عالیتاً اصواتہما، ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں. معاملہ کیا تھا؟ وَإِذَا أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک شخص دوسرے سے پیسوں میں کمی کروانا چاہ رہا تھا. وَيَسْتَرْفِقُهُ، اس سے نرمی چاہ رہا تھا کسی چیز میں. اور دوسرا شخص کہہ رہا تھا: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کروں گا. واقعہ یہ تھا کہ گویا ایک شخص کے ذمے دوسرے کو پیسے ادا کرنے تھے. اب کبھی ہوتا ہے کہ ادا کرنا مشکل ہے، اس وقت سہولت نہیں ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا استودعو کا معنی ہوتا ہے اچھا ذرا کمی کر دو. کہتا ہے نہیں، کمی نہیں کروں گا. اچھا کم نہیں کرنا، ذرا آسانی تو کر دو، ذرا مہلت اور دے دو، وقت ذرا اور دے دو. نہیں، وہ بھی نہیں کرنا. اس میں آپس میں اس بحث میں آواز ذرا بلند ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق و رحیم، ایک شخص بیچارہ دینے کے قابل نہیں ہے، اس کے گھر میں مشکلات ہیں، قرض لیا تھا، ادائیگی مشکل ہے، اور ایسے شخص کی تو مدد کرنی چاہیے. دینے والا شخص مالدار ہوگا، اس کو فوری کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ کہہ رہا نہیں، ابھی دے دو، کم بھی نہیں کرنا اور کوئی مہلت بھی نہیں دینی، اور قسم کھا کر کہہ رہا ہے واللہ لا افعل. اب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرماتے کہ نہیں کر دو، یہ بھی طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی کہہ سکتے تھے کہ تم پر اس نے احسان کیا کہ تمہیں پیسے دیے تھے، واپس کرو. لیکن وہ کہاں سے دے گا، اس کو تنگی ہے. اس کو کہہ سکتے تھے کہ نہیں پورا معاف کر دو، تمہیں ضرورت تو نہیں ہے، بس معاف کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز اختیار فرمایا، وہ انداز بھی عجیب تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اطاعت بھی عجیب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: این المتعلی علی اللہ، اللہ کے بارے میں قسم کھانے والا، اللہ کی قسم کھانے والا کہاں ہے؟ اللہ کی قسم کھانے والا کہ نیک کام نہیں کرے گا، یعنی فرمایا کہ معاف نہیں کرے گا، پیسے کم نہیں کرے گا، نہیں. لا يفعل المعروف، اس لیے کہ کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے کہ یہ کوئی نیک کام ہے. ہے نیک کام ہی ہے. ایک شخص ہے کسی کا قرض ہے وہ معافی چاہ رہا ہے اس کو معاف نہیں کرے گا لیکن یہاں صدقات بھی دے رہا ہے، جب صدقہ دینا ہی تھا اور کسی جگہ خرچ کرنا تھا اللہ کے راستے میں تو بیچارہ وہ ہے اس کے کچھ پیسے کم ہی کر دیتے۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، بہت سی مرتبہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے ایک کام کو نیک سمجھتے ہیں اور دوسرے کام کو نیک نہیں سمجھتے۔ یہ ہماری ایک سوچ ہے، پہلے بھی اس طرح کی بعض مثالیں آئی ہیں۔ اس کی ایک مثال، عام سی مثال، انسان گھر میں کھانے کی چیزیں لاتا ہے، خرچ کرتا ہے، حدیث کے لحاظ سے وہ بھی صدقہ ہے، احادیث کے لحاظ سے وہ بھی صدقہ ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے وہ، اچھا اتنے پیسے اس مرتبہ خرچہ بہت ہو گیا، اب مجھے صدقے میں نکالنے کے لیے پیسے اتنے بچے نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ انسان وہ بھی کرے یہ بھی کرے، لیکن یہ نہ سوچے کہ یہ نیک کام نہیں ہے، اس میں بھی وہ بھی نیک کام ہے۔ کھانے پینے کے جو ضروری اخراجات ہیں، کھانے پینا تو ضرورت میں سمجھا جاتا ہے، ضرور کھانا پینا ہے، رہنا ہے، یہ سب چیزیں ضرورت ہیں، تو یہ ان چیزوں میں خرچ کرنا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، انسان اس کو ثواب کا کام سمجھ کر کرے۔ یہاں پر بھی جیسے کہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی ایسے واقعات ہوں گے کہ ایک شخص ہے صدقات وغیرہ خوب دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور ایک شخص ہے اس نے قرض لیا تھا، اب اس سے مطالبہ کر رہا ہے مجھے واپس کرو۔ وہ ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس ہے تو پھر ضرور مطالبہ کرنا چاہیے، اس کے پاس ہے تو ضرور مطالبہ کرنا چاہیے اور لینا چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ اچھا ایک شخص مالدار ہے، اب لوگوں کو پتہ ہے اس کی ضروریات زیادہ نہیں ہیں، پیسے ہیں تو قرض لیتے رہو اور معاف کراتے رہو، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں۔ لیکن ایک شخص اگر ضرورت مند ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی آمدنی جو ہے، انکم اس کی کم ہے اور اس کے اخراجات زیادہ ہیں، اس نے کچھ ضرورت کے لیے پیسے لیے تھے، تو اچھا کوشش کرو کہ معاف ہو جائے۔ عام طور پہ ایسے لوگ معافی لینا نہیں چاہتے۔ جب کوئی شخص قرض لیتا ہے اور وہ اس ارادے سے ہی لیتا ہے کہ واپس کرنا ہے، تو اس کو یہ پسند نہیں آئے گا کہ قرض معاف کر دیا جائے، وہ تو ادا ہی کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال دونوں طرف سے اچھا سلوک ہوتا ہے تو اس سے حسن اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں ہے اللہ کی قسم کھانے والا کہ نیک کام نہیں کرے گا۔ نرمی کرنا، سامنے والے کے ساتھ آسانی کرنا نیک کام ہے، اس کے پیسوں میں کمی کر دینا نیک کام ہے، نیک کام نہ کرنے کی قسم کیسی بات ہے؟ اور صحابی تھے، فوراً اثر ہوا کہ اوہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ کوئی شخص کہے میں نفل نماز نہیں پڑھوں گا، اتنا برا کام کر دیا کہ نفل نماز نہ پڑھنے کی قسم کھا لی، نیک کام سے رکنے کی قسم کھا لی، زکوٰۃ اور صدقات دینے سے انکار کرنے کی قسم کھا لی۔ زکوٰۃ تو خیر فرض ہے، چلو نفل عمل ہے، کوئی نفل صدقات نہیں دوں گا۔ تو صحابہ کے لحاظ سے بہت بری چیز سمجھی جاتی تھی کہ نیکی میں آگے بڑھنے کے بجائے میں اس سے رکنے کی قسم کھا رہا ہوں۔ فوراً تنبیہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تو خیر وجود تھا ہی، بابرکت وجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہوں، یہ قصوروار، یہ برے الفاظ کہنے والا میں ہوں یا رسول اللہ، یہ میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں۔ فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ، یا رسول اللہ ان میں سے جو چیز وہ پسند کرنا چاہے اس کی مرضی ہے، آپ کو پورا اختیار میں دیتا ہوں، آپ اسے اختیار دے دیں، کم کرانا چاہ رہے کم کرا رہے، آسانی چاہ رہے آسانی، جو چاہے وہ کر لیں، میرے طرف سے پورا اختیار ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا معاملہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، شریعت کی جو بات ہو، چاہے وہ قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا کوئی حدیث سنا دے، بس حکم آ گیا، فوراً ہر چیز کو چھوڑ دیا، اپنی ہر خواہش کو چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے میں۔ اسی کو تو فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس میں لے کر آیا ہوں، یعنی ہر عمل اس کے موافق ہو رہا ہے، دل چاہ رہا ہو نہ چاہ رہا ہو، ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے موافق ہو رہا ہے۔ جہاں پتہ چل گیا کہ یہاں یہ بہتر ہے بستی کے، اس پر عمل کر لیا. اور ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے تاویل کرنے کا، ہاں یہ حدیث تو فلاں موقع پر تھی، ہمارے لیے نہیں ہے، اس موقع پر یہ بات نہیں ہے. لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اگر انسان خاموش ہو جائے تو اچھا، اس کو بولنے بھی نہیں آتا. فضیلت سنائے کہ نہیں، معاف کرنے کی فضیلت ہے، وہ ان لوگ ایسے لوگوں کے لیے معاف کرنا تھوڑی ہے. ہم لوگ اپنی تاویلات کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، کبھی کبھی تو لازم احکام ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں تاویل کر لیتے ہیں. اور فضائل تو خیر فضائل ہیں، اس میں تو انسان آگے بڑھنے میں ویسے ہی کوتاہی کرتا ہے، اور کوئی تھوڑی سی کوئی تاویل کا موقع مل گیا تو تاویل کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ کچھ کمزوریاں ہیں ہماری، اور یہ بہت بڑی کمزوری ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے، اور پہلے آیا بھی ہے، سورہ نور کی تفسیر میں بھی آیا، شاید اور بھی کہیں آیا ہوگا، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تھی، کتنا مشکل وقت تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تہمت کی بات اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی کہ اس میں مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلطی سے باتوں میں آ کر شامل ہو گئے. یہ وہ شخص ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی اور تنگ دستی بھی تھی، جس کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے، اخراجات کی ذمہ داری ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی تھی. اب ان کی طرف سے تہمت پائی گئی، تب بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کرتے رہے. تقریباً ایک مہینے کے بعد آیتیں نازل ہوئیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت نازل ہوئی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کیا، اچھا اب تو مصطح کا غلط ہونا ثابت ہو گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت ظاہر ہو گئی، اب آئندہ میں ان پر خرچ نہیں کروں گا. اب تک تو حالانکہ بیٹی ہیں، جو بھی ہے معاملہ، کون ہے جو اپنی کوئی دوسرا کوئی اپنی بیٹی پر تہمت لگائے اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے. وہ تو کرتے رہے جب تک یہ سال ظاہر نہیں ہو جاتا من جانب اللہ کہ صحیح کیا غلط کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے اپنی بیٹی کو، وہ جانتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ان لوگوں کے بارے میں ناراضگی ظاہر فرمائی جنہوں نے تہمت لگائی تھی، تو خیال یہ ہوا ہوگا کہ اچھا، جب اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی تو کرنا چاہیے، میں کیسے ان پر خرچ کروں. اس کو بغض فی اللہ کہتے ہیں. یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے بنے مصطح، تو اچھا میں بھی ان کو کیوں ان پر خرچ کروں. قسم کھا لی. ذاتی معاملہ یہاں بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَ، تم میں جو فضیلت والے ہیں، وسعت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، وقر رضی اللہ عنہ سے کہا جا رہا ہے فضیلت والے ہیں، وسعت والے ہیں، وہ قسم نہ کھا لیں. وہی جس طرح یہاں نیک کام سے روکنے کی قسم، وہاں بھی قسم نہ کھا لیں کہ وہ خرچ نہیں کریں گے، کہ وہ خرچ نہیں کریں گے رشتہ داروں پر، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پر. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں، درگزر کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے. اس پر جب یہ آیات جب نازل ہوئیں، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات تلاوت فرمائی، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی فرمایا، بلا احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، میں تو پسند کرتا ہوں، میں بالکل چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے. فرمایا ٹھیک ہے، آج سے خرچ تو پہلے تھا، وہ بھی جاری، بلکہ اس سے زیادہ. یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت، حکم آیا بس مان لیا، اب تاویلات نہیں. حالانکہ کیا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خرچ کرنا فرض تھا، واجب تھا، ایک استحسان تھا، ثواب کا کام تھا، اور دل میں ناراضگی ہو گئی، اب دل نہیں چاہتا خرچ کرنے کا، ٹھیک ہے نہ کریں. لیکن یہاں پر تاویلات نہیں چلتی تھیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے بس یہ پسند ہے، بس بات ختم ہو گئی. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی ایک بہن کا نکاح صحابی سے کرا دیا. کچھ آپس میں جوڑ نہیں ہوا، کچھ معاملہ کچھ بگڑا، تو انہوں نے جو ان کے بہنوی تھے انہوں نے ان کی بہن کو، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کو طلاق دے دی. اب طلاق کیسی دی؟ ایک طلاق، یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ طلاق کب دی جائے، کن حالات میں دی جائے، اور اس کا کیا حکم ہے، کیسے دی جائے، کس وقت دی جائے، یہ تمام چیزیں شریعت میں واضح ہیں. لوگ بیچارے جانتے ہی نہیں طلاق کیا چیز ہے، کیوں دی جاتی ہے، بس غصہ نکالنے کے لیے بہت سی مرتبہ طلاق دے دیتے ہیں. طلاق اسلام کے نظام، اسلام کا جو نظام ہے طلاق کے سلسلے میں، اس کی بڑی تفصیل ہے، اس میں بڑی وضاحت ہے، اور اس میں بہت سے پھر راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. خیر ان تفصیلات میں تو ہم نہیں جاتے، ایک مستقل ایک بہرحال ایک شریعت کا ایک معاملہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کہ طلاق ہے کیا چیز، اور طلاق کا مقصد کیا ہے، شریعت میں اس کا درجہ کیا ہے، اور کیا اس کے لیے کوئی وقت بھی ہے، جب چاہے دے دے، آدھی رات میں دل چاہے دے دیا، ایسا نہیں ہے. اس کا وقت ہے، اس کے لیے کچھ حالات ہیں، اور اس کا ایک طریقہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں طلاق دینے تو تین ہی دینی پڑیں گی، تین نہیں دیں گے تو نہیں ہوں گی. بہرحال تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو طلاق ہو گئی، ایک طلاق دی، ایک طلاق رجعی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو اختیار ہے کہ اس طلاق کو ختم کرنا چاہے، رجوع کرنا چاہے تو کر لے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے مرد، طلاق دے دی، رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی. عدت گزرنے کے بعد اس زمانے میں ایک عام طریقہ تھا، یہ بھی ہمارا بالکل معاشرہ اس میں سے نکل چکا ہے، ایک عورت کو طلاق ہو گئی اب اس سے کون نکاح کرے گا، ہمارا معاشرہ یہ عجیب ہے. ایک عورت کو جب طلاق ہو گئی اب کون نکاح کرے گا، بچہ ہو گیا تو اب تو اور زیادہ مشکل، شوہر کا انتقال ہو گیا وہ بھی مشکل، پھر بھی کوئی نہیں کرے گا، بیوہ ہے تو. بیواؤں کا نکاح یہ کہاں سے چلا ہے، ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ بہت زیادہ رہے ہیں، ایک زمانے میں بعد میں پھر دوسروں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، لیکن ہندوؤں کے ساتھ ہمارا رہنا ہوا، اور ہندوؤں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کا نکاح کسی مرد سے ہو گیا بس ہو گیا ختم، اس شوہر کے مرنے کے بعد بھی وہ اس کے نکاح میں رہتی ہے، کبھی نکاح کر ہی نہیں سکتی. ایک زمانہ تھا، ایک زمانہ تھا ہندوؤں میں کہ جب عورت کسی سے نکاح کر لیتی، مرد اگر انتقال کر گیا ہے تو اس میں مرد کو، جس کی لاش کو جلاتے تھے، عورت کو بھی جلا دیتے تھے، ساتھ ساتھ جائے. یہ تو اچھا ہے بعد میں دوسروں نے آ کر یہ قانون بنایا کہ نہیں یہ عورتوں پر ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے وہ ختم ہوا، لیکن پھر بھی ان میں یہ رہا کہ نکاح نہیں کر سکتی، اور یہ چیز ہمارے مسلمانوں میں بہت عام ہوئی کہ بیوہ سے نکاح نہ ہو، برا سمجھا جاتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دوسرا نکاح جو ہوا تھا وہ ان کے بھائی کی بیوہ تھی، ان حالات میں انہوں نے نکاح کیا، کتنی چیزیں آ گئیں، دوسرا نکاح کیا، کس سے کیا، بھائی کے بعد ان کی جو بیوہ تھی ان سے نکاح کیا، تو کتنی رسموں کو توڑا. دوسرا نکاح یہ تو ہم لوگوں میں گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کر ہے، بس اگر کفر کہا جا سکتا تو شاید کہہ دیتے، لیکن بہرحال کفر نہیں کہہ سکتے، انداز یہی ہوتا ہے جیسے کفر ہے. غیبت کو اتنا برا نہیں سمجھا، اس کی برائی سب کریں گے، لیکن دوسرا نکاح کر لیا تو اتنا بڑا گناہ کر لیا کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی بیوہ، بھائی کی بیوہ، بھابھی، کتنے سارے جرم جمع ہو گئے، اور اس کی وجہ سے کتنی باتیں ان کے خلاف کی گئیں. اس کو کہتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، جو میرے طریقوں کو مضبوط پکڑے امت کی فساد کے وقت 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ بہرحال تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن عدت میں تھیں، عدت پوری ہو گئی، عدت پوری ہوئی تو جیسے ہی عدت پوری ہوئی لوگوں کو پتہ چل گیا، انتظار تھا اور اب پیغام آنے شروع ہو گئے۔ جب دوسروں کے پیغام آئے تو یہ جو پہلے شوہر تھے انہوں نے پھر پیغام بھیج دیا، تو معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا لگا کہ اچھا پہلے تو جب تمہارے نکاح میں تھی پہلے تو یہ کہ تم نے طلاق دی، طلاق دینے کے بعد پھر رجوع نہیں کیا، عدت کے دوران رجوع کر سکتے تھے، اب جب دیکھا دوسرے لوگ پیغام بھیج رہے ہیں تو خود بھی پیغام دینے آ گئے، نہیں کراتا نکاح۔ ان کی جو اہلیہ تھیں، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن جو پہلی اہلیہ تھیں، ان کا بھی کچھ ارادہ یہ ہوا کہ وہی والے شوہر ہوں تو اچھا ہے، کسی اور کے پاس جانے کے بجائے پہلے شوہر مل جائے تو اچھا ہے، دل ان کا بھی چاہ رہا تھا، انہوں نے بھی پیغام بھیجا، یہ رکاوٹ بن گئے، نہیں بالکل نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف نے قرآن کریم میں ایک حکم نازل فرما دیا، صحابہ کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے تھے قیامت تک آنے والی امت کی تعلیم کے لیے۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی، لا تعذلوہن ان ینکحن ازواجہن، اگر یہ عورتیں پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، نئے سرے سے نکاح کر لیں، نکاح کر سکتی ہیں، تم لوگ رکاوٹ نہ بنو، فوراً مان لیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک اصولی چیز ہے شریعت میں، جب تک ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونے کا ہم فیصلہ نہیں کرتے، تب تک ہمارے لیے اپنے آپ کو کامل مؤمن کہنا یہ تو درست ہے ہی نہیں۔ اب کس درجے میں ایمان اور اسلام میں ہم داخل ہیں وہ ہم خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے روایت ذرا طویل ہے لیکن مضمون اس کا واضح ہے، تو آج ہی پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ عنوان ہمارا آج کا پورا ہو جائے۔ وعن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في اناس معه۔ ساتھ ساتھ سمجھتے جاتے ہیں روایت۔ سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بنو عمرو بن عوف، ان کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا، یہ قبا کے علاقے میں رہتے تھے، کچھ جھگڑا ہو گیا اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ ان کو بلواتے، کسی کو بھیج دیتے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بس یہ اصل عنوان جو بتانا چاہ رہے تھے وہ یہ عنوان تھا، لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی تمام مصروفیات کے باوجود تشریف لے جا رہے ہیں صلح کرانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ کتنا اہم واقعہ ہے، کتنی اہم بات ہے، یہاں مسجد نبوی کی نمازیں، یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جو آپ کی ترتیب، وہ سب چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں کہاں پر، قبا کے علاقے میں، کیوں؟ بس اس لیے کہ وہاں کچھ آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، صلح کرانی ہے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلح بینہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، فی اناس معہ، چند صحابہ کے ساتھ، فحبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت الصلاح۔ حبس کا ترجمہ ہوتا ہے روک دیے گئے، مطلب یہ ہے کہ وہاں کے حضرات نے، صحابہ کرام ہی تھے، صحابہ کرام ہی تھے، بہرحال تو صلح کا معاملہ تو ہو گیا، صلح ہو گئی، معاملہ صاف ہو گیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا، اکرام، ضیافت کرنے کے لیے، ذرا آپ آئیں تشریف لائیں تو ذرا رک جائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک بھی گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں روک لیا گیا، یعنی ضیافت اور اکرام کے لیے روک لیا گیا، اتنے میں حانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کے بعد تشریف لے گئے تھے، عصر کا وقت ہو گیا۔ فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله تعالى عنهما فقال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاه فهل لك ان تؤم الناس۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذمہ داری تھی، وقت ہو جائے نماز کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے ہوں، نماز وقت پر ہونی چاہیے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو جائے نماز وقت پر ہو جائے، اور نماز کون پڑھائے گا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو بلال رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، عرض کیا کہ ابو بکر، کیا فرمایا کہ عرض کیا کہ ابو بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں روک دیے گئے، یعنی آپ کو وہاں دعوت وغیرہ کے لیے یا کسی کام کے لیے روک دیا گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو کیا آپ نماز پڑھا دیں گے لوگوں کو؟ فہل لک انت ام الناس، آپ نماز پڑھا دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ گھڑیاں تو تھیں نہیں کہ گھڑی کے حساب سے پھر تو پوچھنا بھی نہ پڑتا، لیکن چونکہ یہاں وقت یہی ہے، ان کے اندازے بڑے اچھے تھے، وقت یہی ہے نماز کا، تو چلو پڑھ ہی لیتے ہیں، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں دیر ہو جائے، وہاں نماز پڑھ کے آ جائیں۔ قال نعم ان شئت، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ ہاں اگر چاہو تو پڑھ لیتے ہیں۔ فاقام بلال الصلاۃ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز کے لیے اقامت کہی۔ وتقدم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکبر وکبر الناس، ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، تکبیر کہی، لوگوں نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز شروع کر دی، تکبیر کہہ دی، نماز شروع ہو چکی۔ چونکہ قبا سے یہاں تک چل کر آنے میں کچھ وقت لگتا تھا، اتنے میں نماز شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف حتی قام فی الصف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں چلتے ہوئے آگے جگہ ہو گئی، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں جا کر آگے والی صف میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی بنے، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز پڑھا رہا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اب لوگوں کو پتہ نہیں تھا کریں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بھی اس دور میں ظاہر فرمایا تاکہ لوگوں کے سامنے احکام آ جائیں۔ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ، لوگ تالی بجانے لگے، بول تو سکتے نہیں، کچھ کہہ سکتے نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگے، اور کیا کریں گے۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کا مزاج یہ تھا، حال یہ تھا کہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ پہلے لوگوں نے کچھ ہاتھ پہ ہاتھ مارے، آواز کی، وہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ لیکن فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ، جب لوگ زیادہ تالی بجانے لگے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے کہ ہو کیا رہا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح کیا ہو رہا ہے، کچھ تو ہوگا۔ جب متوجہ ہوئے فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اچھا اب کیا کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ابو بکر نماز پڑھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ وہ پیچھے ہٹیں گے۔ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ان کو روکنا چاہا، وہیں رہو، یعنی نماز پڑھاتے رہو، میں مقتدی ہو کر نماز پڑھوں گا، آپ امام، میں مقتدی۔ کیا شان تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرفع ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یدہ فحمد اللہ ورجع القہقرا وراءہ حتى قام في الصف، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد بیان فرمائی، پیچھے پیر لوٹے اور صف میں کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا تھا کہ یا اللہ، یہ میرے لیے اتنی بڑی سعادت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ پر اتنا اعتماد ہے کہ میری امامت میں آپ پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ تم نماز پڑھاتے رہو، کرنے کی تو جرات نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اجازت ملنا، یہ خود میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کی، لیکن پیچھے لوٹ گئے، قبلے سے رخ نہیں پھیرا، سینہ قبلے کی طرف، لیکن پیچھے کی طرف لوٹ گئے، صف میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ تو پیچھے ہٹ ہی گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ فرمانا کہ نماز پڑھاتے رہو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھتے تھے کہ وجوب کے لیے نہیں ہے، واجبی حکم نہیں ہے۔ خیر، فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ فلما فرغ اقبل علی الناس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے، فقال ایہا الناس ما لکم حین نابکم شیئ فی الصلاۃ اخذتم فی التصفیق، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب نماز میں کوئی چیز پیش آ گئی تو تم تالی بجانے لگے؟ پہلے لوگوں کو تنبیہ کی کہ تالی کیوں بجائی، یہ تو طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ضرورت کا موقع تھا یا نہیں تھا، لیکن ویسے ہی اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے امام کو متوجہ کرنا ہو تو تالی بجانا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ انما التصفیق للنساء، ہاں یہ عورتوں کے لیے ہے کہ عورت اگر امام کو متوجہ کرنا چاہے، غلطی بتانا چاہے تو اس کے لیے ہے تالی۔ تالی کا مطلب وہ نہیں جس کو ہم تالی کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کے اندر والا حصہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مارا جائے، نہیں۔ نماز میں قیام میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ رکھا ہوا ہے تو دائیں ہاتھ کا اندر والا حصہ اور بائیں ہاتھ کا باہر والا حصہ، بائیں ہاتھ جہاں رکھا وہیں رہے گا، بائیں ہاتھ جہاں رکھا ہوا ہے وہیں رہے گا، اس کو سیدھا نہیں کریں گے، اس کے پیچھے کی طرف دائیں ہاتھ کو ماریں گے، یہ تصفیق۔ انما التصفیق للنساء، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، اس لیے کہ ان کو آواز مردوں تک نہیں پہنچانی ہوتی تو ان کے لیے حکم ہے۔ پھر فرمایا، دیکھو، بنا بہو شیء فی صلاته فلیقل سبحان اللہ، نماز میں کسی کو کوئی چیز پیش آ جائے تو اس کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، امام کو متوجہ کرنا ہو سبحان اللہ، کوئی غلطی ہو گئی، سجدہ بھول گیا، قعدہ بھول گیا، کھڑا ہو گیا یا کوئی اور غلطی کر لی، متوجہ کرنا ہے سبحان اللہ۔ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا التَّفَتَ، اس لیے کہ سبحان اللہ یہ ایسا جملہ ہے، ایسا کلمہ ہے کہ جب کوئی سنتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اچھا کیا ہو گیا، اس لیے کہ جب بھی کوئی سبحان اللہ کہتے ہوئے کسی کو سنتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے۔ یہ تو خیر لوگوں کو مسئلہ سمجھا دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے، یا ابا بکر ما منعک ان تصلی بالناس حین اشرت الیک، اے ابو بکر، جب میں نے اشارہ کر دیا تھا تو میرے اشارہ کرنے کے بعد پھر تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ ما منعک، لفظی ترجمہ، تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ نماز پڑھاتے لوگوں کو جب میں نے اشارہ کیا، یعنی میں نے اشارہ کر دیا تھا تو نماز کیوں نہیں پڑھائی، پھر پڑھاتے رہتے جب میں کہہ رہا ہوں؟ یہ بھی کوئی ڈانٹ نہیں تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، فقال ابو بکر ما کان ینبغی لابن ابی قحافۃ ان یصلی بالناس بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال، ابو قحافہ کے بیٹے سے یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ لوگوں کو نماز پڑھائے آپ کے سامنے، آپ کی موجودگی میں آپ مقتدی اور ابو قحافہ کا بیٹا یہ امام بن جائے، یہ بالکل غیر مناسب چیز ہے، یہ ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، آپ نے جو اجازت دی وہ آپ کی طرف سے اعزاز تھا، میرے لیے سعادت تھی، لیکن میری یہ حیثیت نہیں تھی کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے نماز پڑھاتا، آپ کے ہوتے ہوئے آپ ہی امام ہوں گے، میں مقتدی ہوں گا۔ خیر، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے، آپ کے انداز کو سمجھتے تھے، کہاں آپ کا حکم وجوبی ہے، کہاں آپ کا حکم صرف مشورہ ہے، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایثار اور ترجیح سے کام لے رہے ہیں، نہیں نہیں تم کر لو، جیسے ہم لوگ ہوتا ہے پہلے آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو، مزاج کو سمجھتے تھے، اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں یہ انداز اختیار فرمایا، ورنہ تو جیسے میں نے بتایا کہ جہاں حکم شرعی آ جاتا تھا تو یہ حضرات فوراً اپنی سر تسلیم خم کرنے کے لیے، اپنی بات ماننے کے لیے، مکمل اطاعت کے لیے ہر وقت اور تیاری رہتے تھے، گویا بالکل تیاری ہوتے تھے، حکم آیا اور فوراً مان لیا۔ اصل عنوان بھی ذہن میں رکھنا ہے، صحابہ کا مزاج بھی ذہن میں رکھنا ہے، اصل عنوان جو تھا وہ یہاں ختم ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اگر کوئی لڑائی جھگڑے ہوں تو ان کو ختم کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم اس کو اور زیادہ آگ لگانے والے بن جائیں، پھونک مارنے والے بن جائیں۔ ہاں چلو ان میں لڑائی ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور زیادہ ان میں آگ بھڑکانا، یہ عام ایک مزاج ہوا کرتا ہے، اور اسلام جو سکھاتا ہے وہ بالکل برعکس کہ نہیں، اس کو نہیں بلکہ صلح والا مزاج بناؤ، اصلاح کرنے والا مزاج بناؤ۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہی قرآن کریم میں تعلیم دی ہے کہ اگر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، فاصلحوا بینہما، لوگوں کے درمیان اصلاح کراؤ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔